الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے اور مہینے بھر سے وہاں ظلم اور جبر ہے اور اس پر مستقل یہاں خطابات جمعہ بھی ہم نے کلام کیا ہے، دیگر فورمز پر بھی ہم نے بات کی ہے، اور کچھ کچھ گوشوں میں امت کے علماء کی طرف سے، کچھ دینی اجتماعیتوں کی طرف سے بات تو اٹھ رہی ہے، لیکن بہرحال جو حکمرانوں کے کرنے کا کام ہے، مقتدر طبقات کے پاس وسائل ہیں، صلاحیتیں ہیں، اور جو ان کے کرنے کا کام ہے بہرحال وہ نہیں کر رہے ہیں. اس حوالے سے بار بار جی چاہتا ہے کہ توجہ دلائی جائے، آج بھی اسی پر توجہ دلانے کی کوشش کریں گے. قرآن حکیم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 ہے، اس کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ بھی سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. پس منظر میں تو غزوہ تبوک کا موقع ہے، جو خاص موقع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، جب نفیر عام کا معاملہ پیش آیا، یعنی تمام ایسے مرد کے جو قتال کرنے، جنگ کرنے کے قابل ہیں، کوئی معذوری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ہر ایک کے نکلنے کو لازم قرار دیا گیا اور جھنجوڑا گیا ہے کہ کیا تم دنیا کی محبت میں ڈوب کر راہ خدا میں قتال کرنے سے جی چراؤ گے. یہ نقطہ ہے جو اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہمارے سامنے آئے گا. یہیں اس کے ذیل میں دنیا کی محبت کا ذکر آ گیا کہ جس محبت کی وجہ سے انسان اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے تعلق سے جی چراتا ہے. یہی آج امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، بالخصوص ہمارے حکمرانوں کا اور مقتدر طبقات کا. مقتدر طبقات میں امت کی افواج بھی شامل ہیں، جن کے پاس جنگی عسکری قوتیں و صلاحیتیں موجود ہیں، اور پھر حکمران بھی ہیں کہ جن کے پاس طاقت موجود ہے. امت کے کچھ علماء نے اس وقت فرضیت جہاد، یعنی راہ خدا میں جنگ کرنا، مظلوم مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بچوں کی داد رسی کے لیے، مدد کرنے کے لیے اس کے فتاوی بھی جاری کیے ہیں، گو کہ اس تعلق سے علماء امت کی اور ذمہ داری بنتی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. جیسے اسلامی ریاست کے تعلق سے، خصوصاً پاکستان کے تعلق سے، یہاں کچھ عرصے پہلے ایک ریاستی بیانیہ دیا گیا اور اس پر علماء سے ایک پوری رائے لی گئی، جس شد و مت کے ساتھ اس مملکت خدادات میں ایک بیانیہ لیا گیا، میرا خیال ہے کہ اسی شد و مت کے ساتھ علماء کو اس وقت حکمرانوں کو غیرت دلانے کی ضرورت ہے، اور ان حکمرانوں اور مقتدر طبقات کی جو دینی ذمہ داری ہے اس پر بھی فتاوی دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے پر ہم اور آپ دعائیں کریں وہ ہمارے بس میں ہے، مذمت کریں وہ ہمارے بس میں ہے، کو مالی تعاون کریں وہ ہمارے بس میں. بار بار ہم نے توجہ دلائی، یہ ہمارے کرنے کے کاموں میں کمی نہیں آنی چاہیے، البتہ اس سے بڑھ کر جو حکمرانوں کے کرنے کے کام ہے. خبر یہ ہے کہ 12 نومبر کو پھر او آئی سی کا اجلاس ہے، تو بہرحال ہم پھر توجہ دلائیں گے کہ خالی بیانات نہ ہو، مذمتی قراردادیں پیش نہ کی جائیں، ورنہ آپ میں اور عوام میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر یہ مسلمان حکمران اللہ کرے کہ ان کی سربراہان وہاں پر جمع ہوں اور وہ کوئی مشترکہ لائے عمل طے کریں، اور اس اسرائیل کے خلاف اور امریکہ بدبخت اور بدماش کے خلاف، اور مغربی یورپ جو سارا اس ظالمانہ کاروائیوں کے لیے پشپناہی کر رہا ہے، اس کے خلاف کی امت کی طرف سے آواز بلند ہونی چاہیے. یہ ہے جو ہمارے دل کی بات ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے. ضمناً بعد میں پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات بگڑ رہے ہیں، اور حکومت کی سطح سے جو اقدامات کچھ کیے گئے ہیں ان میں بعض اقدامات ایسے ہیں کہ جو مستقبل میں مملکت خداداد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. افغانستان مخالف پالیسی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ بدماش کو خوش کرنے کے لیے اگر آج ہم اختیار کریں گے تو کل ہم اپنے آپ کو تنہا کریں گے. ایک طرف برابر میں بھارت ہے، اکھنڈ بھارت جس کا ارادہ ہے اور جو اسرائیل کی پشت پناہی بھی کر رہا ہے اور آگے بڑھ کر مسلمان اور اسلام کے خلاف ہے اور پاکستان کے بھی خلاف ہے، اور دوسری طرف افغانستان کی طرف سے ہم اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالیں تو ہم اپنے آپ کو تنہا کریں گے. ضمن یہ بات بھی جو بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. آئیے اس آیت کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں تھوڑا پس منظر، اور دنیاوی محبت کے بارے میں دین کیا کہتا ہے اس کا تھوڑا تذکرہ، اور پھر حالات موجودہ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ سورۃ توبہ ہے، مدنی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 38 کی تلاوت کی گئی. سورۃ توبہ مدنی سورت، اور آپ اور ہم جانتے ہیں واحد وہ سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. البتہ اگر آپ نے محسوس کیا ہو کہ میں نے تلاوت میں تو بسم اللہ پڑھ لی، تو اگر آپ کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ بھئی پھر آپ نے بسم اللہ کی تلاوت کیوں کی، تو مسئلے کی حد تک جان لیجئے. جب سورۃ توبہ کا ہم آغاز کریں، پیچھے سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، سورہ انفال ہم نے مکمل کر لی، اب سورۃ توبہ آگے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی. یہاں میں نے آیت تلاوت کی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38، تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ کی تلاوت کر لی جائے یا پڑھ لی جائے. اگلی بات، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، نوجوان بھی ہیں بچے بھی ان کے ذہن میں بھی رہے، کہ 114 سورتیں ہیں قرآن پاک میں، 113 کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ایک کے آغاز میں نہیں. عجیب لگتا ہے نا، یہ خود قرآن حکیم کی حقانیت اور اس کی حفاظت کی دلیل ہے. عجیب لگ رہا ہے 114 میں سے 113 سورتوں میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے تو اس سورت میں نہ ہے، نہیں ہے تو عجیب نہیں لگ رہا؟ کیا ہو جاتا اگر مسلمان کبھی طے کر لیتے، ساری امت مل کر طے کر لیتی اس میں بسم اللہ شامل کر دیں؟ نہیں کر سکتے طے. کیوں؟ یہ توقیفی امور میں سے ہے. توقیفی امور کا مطلب یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے پر موقوف ہے. یہ سارا قرآن جو ہم تک پہنچا وہ زبان رسول سے پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، سینوں میں محفوظ ہوا، تحریر میں محفوظ ہوا، اور اس کا رسم الخط، رسم عثمانی جسے کہا جاتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے تعلق سے جو ایک اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ ہے، رسم الخط جسے اردو میں کہا جائے گا، یہ طے شدہ ہے امت میں. اور یہ حقانیت قرآن پاک کی اور اس کی حفاظت کی دلیل ہے کہ کبھی مسلمانوں کے دل میں خیال آتا ہوتا کوئی اعتراض تو کر سکتا ہے نا، 113 میں 114 صورت میں کیوں نہیں ہے، تو چلو بسم اللہ شامل کر دے. نہیں، قیامت تک شامل نہیں ہوگی. کیوں؟ اصل جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں شامل کرنی. بات ختم ہو گئی. جو حضور نے فرمایا وہ امت کے لیے لازم ہے. قرآن پاک کہتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول جو دیں یا جو حکم دیں اسے لے لو، اور جس بات سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. یہ تو ایک بسم اللہ کے تعلق سے بات. دوسری بات، سورہ توبہ کے پہلے 5 رکوعوں میں سرزمین عرب کی حد تک اللہ کے دین کے غلبے کا بیان، اور اسی میں یعنی پہلے 5 رکوعوں میں وہ آیت بھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بیان فرماتی ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 کے الفاظ میں یہ ہے، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ آج مسلمان جو جمعے کی 2 رکعت پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، یہ آج مسلمان 5 وقت کی نماز پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، یہ آج مسلمان جو داڑھی سنت، داڑھی کی سنت، ٹوپی کی سنت، مسواک کی سنت کر کے سمجھنے کی سنت کے تقاضے پورے ہو گئے، یہ ہمارا محدود تصور ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مشن میں طائف کی گلیاں بھی ہیں، ہجرت کی راتیں بھی ہیں، اور بدر احد کے میدان کا سجنا بھی ہے، تبوک کا موقع بھی ہے. سرزمین عرب کی حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اللہ کا دین غالب ہوا، اور پھر اس کی ایکسپینشن ہے، اس کی توسیع ہے. جو غزوہ تبوک کا موقع پیش آیا سلطنت روما کے خلاف، 30,000 کا لشکر لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں. تو پہلے 5 رکوع سورہ توبہ میں یہ سرزمین عرب پر اللہ کے دین کے غلبے کا تذکرہ، اور پھر رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 16 تک یہ 11 رکوع بنتے ہیں، اس میں اکثر بیان غزوہ تبوک کا ہے، اور غزوہ تبوک رسول اکرم علیہ السلام کے دور میں سرزمین عرب سے باہر نکل کر انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع، یہ اس کی ایکسپینشن کا آغاز ہے۔ یہ دین فقط عرب کے لیے نہیں آیا، یہ سارے عالم کے لیے آیا، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن سارے عالم کے لیے ہے، پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہو یا اللہ کے رسول کا مشن ہے۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری اللہ کی زمین پر اللہ کا دین بتمام و کمال غالب ہو، اس کی جد و جہد حضور کا فرض تھا، آج یہ امت کا فرض ہے۔ اللہ میں اس کے لیے جان، مال، وقت، اوقات، صلاحیت، اپنی نسلوں کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ بہرحال اب یہ جو 11 رکوع ہیں، اس میں غزوہ تبوک کا بیان۔ ایک اور ضمن نقطہ، جنرل مشرف کے دور میں سورہ توبہ کو اسلامیات کے نصاب سے نکال دیا گیا تھا، اور ایک دور میں ہمارے ہاں مساجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہوتا تھا، ہم نے بھی اس کا اہتمام کرانے کی بات کی ہے، کوشش کریں تمام مساجد میں اس کا اہتمام ہو، اور خواتین بھی یاد کریں اگر باجماعت نماز میں نہیں آ رہی وہ گھروں میں اہتمام کریں۔ یہ قنوت نازلہ رسول اللہ نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ایمان والوں کی مدد اللہ فرمائے اس بات کی بھی دعائیں، اور ظالموں کو اللہ تباہ و برباد کر دے اس کی بھی دعائیں شامل ہیں۔ کسی دور میں ہمارے ہاں قنوت نازلہ کا اہتمام ہوتا تھا، اور اس کا ٹرانسلیشن ویسٹرن میڈیا میں پبلش ہوا، تو باہر سے تقاضا آیا کہ یہ قنوت نازلہ ختم کرواؤ۔ ان کو بھی ڈر ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا غرق نہ ہو جائے، اتنا ڈر تو شاید ہے ان کو۔ اور محکمہ اوقاف کی مساجد میں ایک دور گزرا کہ قنوت، محکمہ اوقاف کی مساجد گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتی ہیں اصل میں، تو ایک دور گزرا کہ قنوت نازلہ کا اہتمام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کبھی سعودی عرب میں یہ جو یہود غاصبین ظالمین کے لیے دعائیں ہوتی، بلکہ بد دعائیں ہوتی تھیں حرمین شریفین میں، اس کو بھی روکا گیا۔ یعنی ہمارے حکمرانوں کی بغیرتی کا عالم یہ ہے کہ یہ امریکہ بدماش کو خوش کرنے کے لیے یہ قرآن کریم کی سورہ توبہ بھی نصاب سے نکلوا دے مشرف کے دور میں، اور یہ قنوت نازلہ پر پابندی بھی لگوا دیں۔ ان بغیرتوں کا حال یہ ہے، اور آج والے بھی بغیرتی میں کم نہیں۔ بہرحال پہلے سورہ توبہ کی اسلامیات کے نصاب میں وہ نکال دی گئی، پھر سورہ انفال جس میں بدر کا بیان، سورہ احزاب جس میں غزوہ احزاب بیٹل آف ٹرنچز کا بیان، پھر سورہ ممتحنہ جس میں ذکر ہے کہ مسلمانوں کی دوستی کافروں سے نہیں ہو سکتی، حسن سلوک ہونا الگ بات ہے مگر وہ ان کافروں سے حسن سلوک نہیں ہوگا جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوں اور ان پر جنگوں کو مسلط کرتے ہوں اور ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہوں اور ان کے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں، ایسے کافروں کے ساتھ تو حسن سلوک بھی نہیں ہوگا۔ یہ سورۃ الممتحنہ میں ہے، اتنا تو انہوں نے بھی پڑھ رکھا ہے کافروں نے کہ مسلمان بچوں کو اگر اسلامیات میں سورہ انفال بدر کا بیان، سورہ عذاب بیٹل آف ٹرنچز پڑھا دی گئی، اور اگر سورہ ممتحنہ کفار کے بارے میں کیا رویے ہونے چاہیے، اور سورہ توبہ میں مشن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو پڑھا دیا گیا، تو یہ مسلمان تو بچے تو مجاہدانہ تربیت کے ساتھ پرمان چڑھیں گے۔ تو امریکہ بدماش کے کہنے پر ہمارے جنرل مشرف نے ماضی میں یہ سورتیں اسلامیات سے نکلوائیں، اور اب اسلامیات کے سلیبس میں گنتی کی 25 آیات رہ گئی میٹرک کے سلیبس میں ہمارے صوبے سندھ میں، گنتی کی 25 آیات، وہ بھی رٹا لگا کے بچے پاس تو کر لیتے مگر کیا تربیت ہو رہی، کچھ نہیں۔ وہ بچوں کی کیا بات کرے، بڑوں کو نہیں پتا۔ 2% لوگ نہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے آج تک قرآن پاک ترجمے کے ساتھ مکمل زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا ہو، اور ایک مرتبہ کافی نہیں، اللہ چاہتا ہے فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، ہے ہی نہیں۔ ہاں غزہ کے بچے، شہید ہونے والے بچے جب وہ زخمی ہوتے تو وہ قرآن سنا دیتے ہیں، وہ غزہ کی بچیاں قرآن سنا دیتی، وہ جن کے ٹانگوں کے آپریشن ہو رہے ہیں، جن کے شہر آکسیجن اویلیبل نہیں، اینستھیزیا پاسبل نہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ان کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں غیرت دلا رہے ہیں۔ یہ امت جو بغیرت ہو چکی ہے اس کو غیرت دلا رہے ہیں۔ قرآن اٹھاتا ہے بندے کو، قرآن ایمان کی دولت دیتا ہے، قرآن کھڑا کرتا ہے بندے کو، مگر آج تو امت سو رہی، بغیرت بنی ہوئی امت آج، عظیم اکثریت اس کی، عظیم اکثریت، اور وہ بچے اور بچیاں قرآن ہمیں اٹھا کر دکھا رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر کے سنا رہے ہیں، بم برس رہے ہیں اس کے درمیان قرآن کی تلاوت کر کے دکھا رہے ہیں، وہ غیرت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اچھا تبصرہ کیا کسی خاتون نے سینٹ کے اندر کہ ہم نے فاتحہ پڑھ لی اپنے مسلمان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ایک فاتحہ ہمیں اس امت کے لیے پڑھ لینا چاہیے، اس امت کے حکمرانوں کے لیے پڑھ لینا چاہیے، اس امت کے مقتدر طبقات کے لیے پڑھ لینا چاہیے جن کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال تو 25 آیات میٹرک کے سلیبس میں پاکستان میں اسلامیات کے صوبے سندھ میں رہ گئیں۔ ہاں ایک نصاب قرآنی کا ذکر میں نے کیا ہے آپ کے سامنے کئی مرتبہ، الحمدللہ اللہ کی اپنی شان ہے، وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین، لوگ اپنی چالے چلتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر فرماتا اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ ہم نے اپریشیٹ کیا ہے، میں خود اس کام کا حصہ رہا ہوں جو ایک متفق و قرآن پاک کا ترجمہ پورا نصاب تیار ہوا، وفاقی حکومت نے اس کو اون کیا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے اون کیا ہے، کے پی کے گورنمنٹ نے اون کیا ہے، نصاب میں شامل کیا ہے۔ معیار مطلوب پر آنے میں وقت لگے گا، ہمارے حکومت سندھ کے ذمہ داروں کو تو غیرت ہی نہیں آ رہی، ایسے بے غیرت ایک نمبر کے۔ اس کراچی میں کام اللہ کی توفیق سے ہوا، پورا پاکستان اس سے استفادہ کر رہا ہے، پنجاب کر رہا ہے، کے پی کر رہا ہے، وفاقی حکومت کے تحت اسکولوں میں نصاب میں قرآن پاک کا مکمل ترجمہ آ رہا ہے، مگر یہ سندھ والے بغیرت بنے ہوئے، ان کو کوئی احساس ہی نہیں اس چیز کا۔ اس لیے میں نے کہا کہ 25 آیتیں ہیں اسلامیات میں، وہ بھی جیسے تیسے کر کے بچے اگزام پاس کر لیتے، لیکن وہ تربیت تو نہیں ہو پا رہی۔ تربیت تو شاید ان بچوں کی ہوئی ہے، کم سے کم عربی ان کو آتی ہے، قرآن وہ پڑھ رہے ہیں جب ان کے آپریشن ہو رہے ہیں، قرآن وہ پڑھ رہے ہیں جب راکٹ برسائے جا رہے ہیں، قرآن وہ پڑھ رہے ہیں جب بم برسائے جا رہے ہیں، قرآن وہ پڑھ کر غیرت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس امت کو۔ یہ ہے اس قرآن میں سے سورہ توبہ۔ اب آئیے اس کی آیت نمبر 38، اس کا تھوڑا سا ذکر میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہوا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تم زمین پر لگے جاتے ہو، مراد بیٹھے جاتے ہو، دبے جاتے ہو، جھکے جاتے ہو، بچھے جاتے ہو، اور رضیتم الحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں، دنیا تمہارا مقصود بن گئی، یہ چھوٹی سی دنیا، یہ عارضی سی دنیا، یہ چند روزہ دنیا، یہ فانی دنیا، یہ ختم ہو جانے والی دنیا، یہ فائنائٹ دنیا، اس پر راضی ہو کر بیٹھ گئے ہو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، بھئی دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کا ساز و سامان، آخرت کے مقابل آخرت میں کیا ہے، الا قلیل، سوائے قلیل کی کچھ نہیں، بہت حقیر ہے، بہت تھوڑا سا ہے۔ پہلے میں چاہوں گا اس نقطے پر کلام کر لیں، اللہ کا کلام ایک تہائی حصہ فکر آخرت کے بیان پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک پڑھ جائیے، جہاں جہاں احکامات کا ذکر آتا ہے، ساتھ اللہ جنت کا ذکر کرتا ہے، جہنم کا ذکر کرتا ہے، ان احکام پر عمل کرو تو تمہارے لیے جنت، ان احکام کو فراموش کرو تمہارے لیے جہنم ہے۔ میرے، آپ کے، ہمارے، ہم سب کے عمل پر سب سے زیادہ جو عقیدہ اثر انداز ہونے والا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ قرآن پاک پڑھ جائیے، البقرہ ہے بالکل شروع میں، قرآن پاک کے 60-70% احکامات البقرہ میں آ جاتے ہیں، کچھ احکامات بھی سورہ نساء میں ہیں، کچھ سورہ مائدہ میں ہیں، شریعت سے متعلق احکامات، کچھ سورہ نور میں، کچھ سورہ آداب میں، کچھ سورہ طلاق میں، یہ پڑھ جائیے، اکثر حصہ احکام کا بالکل شروع کی صورتوں میں آ گیا۔ لیکن 7 منزلیں ہیں قرآن پاک میں، آخری منزل سورہ قاف 26 پارہ، آخری منزل سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، سورۃ الناس پر جا کر مکمل ہوتی، اس آخری منزل کا مطالعہ کریں، اکثر بیان آخرت کے موضوع پر۔ کیوں؟ جتنا یقین ہوگا موت کا، جتنا یقین ہوگا قبر کی زندگی کا، برزخ کی زندگی کا، جتنا یقین ہوگا کل کی پیشی کا، جتنا یقین ہوگا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، جتنا احساس ہوگا کل کی اکاؤنٹیبلٹی کا، کل کے حساب کا، جواب دہی کا، اتنا میرا آپ کا عمل درست ہوگا۔ اور آج یہ بغیرتی کیوں ہے امت میں، بے حسی کیوں ہے امت میں؟ دنیا کی محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، قریب قومیں مل کر ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی جیسے دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد گھر والوں کی طرف سے اعلان لگتا ہے آئیے کھانے کے لیے، اور لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی اور وہ تم پر حملہ آور ہوں گی اور تمہارے لاشیں گرائیں گے۔ آج یہ منظر نامہ نہیں، امریکہ بدماش، اس کے وزیر جا کر، اس کا صدر جا کر پیٹ تھوپتے ہیں، جاؤ اور آگے بڑھ کر ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ امریکہ بدماش کہتے ہیں کہ ہم کوئی جنگ بدی کے حق میں، کوئی سیز فائر کے حق میں نہیں، برطانیہ بدماش کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مودی بدماش کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، بھارت بدماش کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، سارے مل کر لگے ہوئے، کھڑے رہو اسرائیل والوں، کھڑے رہو ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ ایک دوسرے کو قومیں دعوت دیں گی تم پر حملہ کرنے کے مسلمانوں، جیسے دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کم ہوں گے تعداد میں؟ کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ لا بل انتم کثیر, تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. 2 ارب مسلمان زمین پر ہے, ہر چوتھا یا کم از کم 5واں انسان زمین پر مسلمان ہے, 57 مسلم ممالک ہیں, تیل کی دولت ہے, عیاشیوں کے سامان بھی ہیں. نیون سٹی بنا رہا ہے محمد بن سلمان, نیو یارک سے 33 ٹائمز بڑا ہوگا, نیو یارک شہر سے 33 گنا بڑا ہوگا. شریعت کے قوانین ہی ہمارے قوانین چلیں گے, تم خدائی کے دعوے دار ہو گئے ہو, شراب بھی چلے گی, سب کچھ چلے گا وہاں پر. عیاشیوں کے لیے پیسہ ہے. کبھی بنائی 34 ملکوں کی فوج, اپنی بادشاہتیں بچانے کے لیے نہیں بچیں گی تمہاری بادشاہتیں, خام خیالی ہوگی تمہاری. تو 2 ارب مسلمان, 57 مسلم ممالک, تیل کی دولت, صلاحیتیں ہمارے پاس, اور پاکستان کو شامل کر لیں تو ایٹمی صلاحیت بھی, مسل ٹیکنالوجی بھی, بہترین تربیت یافتہ فوج بھی. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے کہ نہیں, تمہاری تعداد تھوڑی ہوگی, کم تھوڑی ہوگی, تم کثیر تعداد میں ہوگے. تو یا رسول اللہ علیہ السلام یہ حالت کیوں ہوگی؟ قومیں کیوں ماریں گی ہمیں؟ کیوں ہمیں قتل کریں گی؟ فرمایا تمہیں وہن پیدا ہو جائے گا. وہن, اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. آج یہ مسئلہ ہمارا, دنیا عزیز ہے, دنیا محبوب ہے, میرا پیٹ بھر جائے, پڑوسی مرتا ہے تو مرے, میرا گھر بچے, باقی مرتے تو مرے. نہیں آج امت کی حالت, کتنا تنہائی میں مجھے اور آپ کو احساس رہتا ہے کہ آج امت کو کس قدر تکلیف ہے, آج امت کو کس قدر ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے. حب دنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. کس بات کا خوف ہے حکمرانوں کو؟ یہ امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا, ہماری بادشاہتیں چلی جائیں گی. تو تم اپنی بادشاہتیں قبر میں لے کے جاؤ گے؟ اپنی عیاشیاں قبر میں لے کے جاؤ گے؟ اپنا اختیار قبر میں لے کے جاؤ گے؟ یہ ہے دنیا کی محبت جس پہ ڈوب کر بغیرت بنے ہوئے آج, اور کوئی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے حکمراں عوام بیچاری ہے, وہ ہر دوسرے دن مظاہرے کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, یہ ڈیڈ نہیں ہونا چاہیے ایشو, زندہ رہنا چاہیے اس کو. مگر جن کا اس سے آگے بڑھ کر کرنا چاہیے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, بغیرتی تو ان کی اصل میں. یہ بات دوبارہ سنیں, یہ ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جس کی وجہ سے قومیں تم پر حملہ آور ہوں گی. میں نے عرض کیا تھا اس آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 کا خاص پس منظر ہے. غزوہ تبوک سن 9 ہجری, 30,000 کا لشکر, نفیر عام کا معاملہ, شدید گرمی, بہت دور کا سفر, کھجور کی فصل تیار, 18 صحابہ پر ایک اونٹ دستیاب, 1-2 کھجورے, 24 گھنٹے میں 3 افراد کو میسر. بڑا اس کو جیش العسرہ کہا گیا, بڑا مشکل معاملہ تھا. اس پر تفصیلی تبصرہ سورہ توبہ میں ہے. اس وقت غزوہ تبوک کا بیان مقصود نہیں, اور وہاں تو یہ فرض عین کے درجے میں آ گیا تھا, اس بحث میں جانا مقصود بھی نہیں. بس اتنا کہ اس وقت چند علماء امت کی ان کی طرف سے جو بات اٹھی, اس وقت تو جہاد, یعنی جہاد بمعنی قتال, اور یہ بھی نوٹ کر لیں سورہ توبہ میں آگے چل کر جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں آیا ہے. قتال کا مطلب ہمیشہ جنگ ہے, جہاد کا مطلب سٹرگل, جد و جہد, محنت بھی ہے, لیکن کبھی جہاد کا مطلب قتال یعنی جنگ بھی ہوتا ہے. چنانچہ سورہ توبہ میں لفظ جہاد قتال یعنی جنگ کے معنی میں بھی آیا. اب پچھلے چند خطابات جمعہ میں کراچی بھی لاہور بھی یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن پاک قتال فی سبیل اللہ, راہ خدا میں جنگ کرنا, اس کے کچھ مقاصد بیان کرتا ہے. کبھی یہ جنگ اس لیے بھی ہوگی, سورہ حجرات کی آیت نمبر 9, اگر ایمان والوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو صلح کراؤ, اور اگر 1 گروہ زیادتی پر اتر آئے, صلح پر آمادہ نہ ہو تو جنگ کر کے اس کو صلح پر آمادہ کرو. صلح اتنی اہم کہ جنگ کر کے مسلمانوں کے گروہ کو کبھی صلح پر آمادہ کرنا پڑے تو جنگ کی جائے گی اس کے خلاف. جنگ کا ایک مقصد یہ بھی ہے, جنگ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مظلوم بچوں, عورتوں, بوڑھوں کی داد رسیوں, یہ بات ہم پہلے کر چکے سورہ نساء آیت نمبر 75, راہ خدا میں جنگ اس لیے بھی کہ بوڑھے مرد, عورتیں, بچے, ان کی داد رسی کی جائے. اسی طرح قرآن سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے قتال اس لیے بھی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے. پھر اس کے مزید احکامات فقہا نے بیان فرمائے، وہ تفصیلات اپنے مقام پر. ہمارے ہاں اس پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف سے کچھ باتیں آئیں، بعض چند علماء کی طرف سے کچھ باتیں آئیں، اور عالم عرب کے کچھ علماء کی طرف سے باتیں آئیں. البتہ ہماری میری خواہش ہے ذاتی کہ علماء ایک مجموعی طور پر رائے پیش کریں، اور دو چار کی طرح امت کے حکمرانوں کو خطاب کیا جائے اور امت کے حکمرانوں کو ان کی ذمہ داری بیان کی جائے. یہ بات آ چکی ہے فرضیت جہاد یا اس موقع پر فرضیت قتال کے تعلق سے کہ مظلوم بچوں بوڑھوں اور عورتوں کی مدد کے لیے جہاد کرنا فرض ہے. اس کی ترتیب الاقرب فالاقرب، جو قریبی مسلم ممالک ہیں ان پر اول اول یہ فرض ہے، اور اگر وہ کفایت نہ کرے ان کا اٹھنا کافی نہ ہو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، تو پھر بڑھتے بڑھتے یہ سارے مسلم ممالک پر ذمہ داری آتی چلی جائے گی استعداد اور صلاحیت کے مطابق. یہ فتوے میں تفصیلات اپنے مقام پر ہیں، مگر کم سے کم کو آواز تو بلند ہو، یہ بار بار ہم عرض کر رہے ہیں. اس تعلق سے ابھی او آئی سی کا اجلاس ہونا ہے غالباً اتوار کو، یہ 12 نومبر کی بات ہے کم و بیش، اور ہماری خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا حماس کے بھی نمائندوں کو بلایا جائے، اچھی بات ہے. ہم کہیں گے سارے سربراہان مملکت جمع ہوں. میں نے تو خطاب جمعہ میں کہا مکہ مکرمہ میں بیٹھ جاؤ بھائی، اللہ کے گھر کے پاس بیٹھو گے تو کوئی اللہ کے گھر کی لاج بھی تو رکھو گے، کوئی خوف خدا بھی تو ہوگا تمہارے دلوں کے اندر. لیکن چلے اگر کوئی اجلاس ہو رہا ہے تو وہ ضابطے کی کاروائی پر مکمل تو نہ ہو جائے. او آئی سی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اس کا باقاعدہ چارٹر موجود ہے 1972 سے. اس چارٹر پر ہمارے لاہور کے ایک روزنامے میں لکھنے والے، ایک آرٹیکل لکھنے والے آصف محمود صاحب ہیں، اس کی تفصیلات انہوں نے بیان کی. یہ او آئی سی تو بنی ہی تھی فلسطین کے مسئلے پر، اقصی کی آزادی کے لیے، القدس کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے، آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت یروشلم ہو. اقصی ہمارا ہے، اب مسجد اقصی ہماری ہے، قبۃ الصخرہ جہاں سے حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے معراج کی شب، اس کی حفاظت امت کی ذمہ داری، اقصی کی حفاظت امت کی ذمہ داری. او آئی سی کے چارٹر میں لکھا ہے کہ ان مسلمانان فلسطین کی مدد کرنا اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر اور عسکری طور پر فوجی قوت کا استعمال کرنا یہ مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے. اپنا چارٹر ہی کھول لو، اتنی غیرت بھی نہیں تمہارے اندر بھائی. اپنے او آئی سی کے چارٹر کو کھول کر ہی دیکھ لو کیا طے کیا تھا ہمارے بڑوں نے پہلے. تو بہرحال اس اعتبار سے جو ایک اور بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہے تو کڑوی بات مجھے اندازہ ہے، ہماری ریاست کے چلانے والوں نے مقتدر طبقہ، قوت جن کے پاس ہے سب کو پتا ہے، افواج کے پاس ہے، بڑی فوج کے پاس ہے. ایک بیانیہ لیا گیا ریاست پاکستان کا بیانیہ، اور دہشت گرد جو پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف فتویٰ لیا گیا. بالکل صحیح بات ہے، ملک کی سالمیت ہمیں عزیز ہے، اور جو اس ملک میں بگاڑ پیدا کرنے والے دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. لیکن یاد رکھیے جنہوں نے اس قوم کو بیچا ہے وہ بھی دہشت گرد ہیں، جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے وہ بھی دہشت گرد ہیں، جنہوں نے اس قوم کا سودا کیا وہ بھی دہشت گرد ہیں، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ ساز باز کیے وہ بھی دہشت گرد ہیں، جنہوں نے اس زمین کو امریکہ بدماش کے حوالے کر کے 15 لاکھ مسلمانوں کو افغانستان میں شہید کروایا اجازت دی وہ بھی دہشت گرد ہیں. ان دہشت گردوں کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہوتی، یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، مگر ہم اس مملکت خدا داس سے بس اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نام پر لی ہم نے، اور ہمارے باپ دادا کا خون اس میں شامل ہے، ان کی ہجرتیں ہیں اس کام کے لیے، ورنہ محض وطن مطلوب نہیں ہے ہمیں، زمین ساری اللہ کی اور زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے. اس مملکت سے اگر محبت ہے تو اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو جو اس ملک کی سالمیت کے درپے ہیں ان مجرموں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں ہمیں. مگر علماء کرام نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ اسلامی ریاست کے خلاف کوئی کاروائی اگر کرے تو وہ حرام ہے. تو علماء کرام سے میں پورے ادب سے عرض کرتا ہوں، ہم تو عالم نہیں ہیں نا، طالب علم ہیں، ذرا ڈیفائن کریں اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے. فتویٰ دیں اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے، اور فتویٰ دیں اس مملکت خدا داد کے چلانے والوں کے بارے میں، کیا وہ اسلامی ریاست کو چلا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اسلامی ریاست قائم کی ہے؟ اور اگلا فتویٰ کچھ علماء نے دیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بڑی بے باکی سے کچھ لوگوں نے بات کی، اللہ ان کو، عالم عرب کی بات بھی کر رہا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، متفقہ فتویٰ دے دو دو چار کی طرح. اس وقت یہ جو فلسطین کے مسلمانوں کی حالت اظہار ہے، کیا امت پر قتال فرض نہیں ہے؟ ہے، فتویٰ دیجئے. استعداد کا مطلب کیا ہے؟ فتویٰ دیجئے. صلاحیت کا مطلب کیا ہے؟ وضاحت کیجئے. اور حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ وضاحت کیجئے. اگر یہ کرتے تو واقعتاً عالمان حق یا علماء حق ہونے کا ثبوت پیش ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو اس پر فتویٰ کو عالم دین ہی دے دے کہ اگر ہم کتمان حق کر رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، اور ان مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داریوں کو بیان نہیں کر رہے ہیں، اور کتمان حق اگر کر رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، تو خود علماء دین اچھی طرح جانتے کہ اس کے آگے سوالیہ نشان کا کیا مطلب ہے. اللہ علماء حق کا ہم پر سایہ قائم رکھے، اور انہیں حق بیان کرنے اور حق پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمارے حکمران مسلمان ہیں بھائی، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے نا جب بغیرت بن جائے تو. اور یہ منبر رسول جو ہے نا، یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے، اتنا بھی ہم بیان نہ کریں تو کیا کریں آخر بتائیے؟ تو جو بس میں ہمارے وہ ہم کریں، اور جن حکمرانوں کے بس میں ان کو کرنا چاہیے. اور علماء جب کبھی اسلامی ریاست کے تعلق سے فتاوی دیتے تو اسلامی ریاست کو ڈیفائن کریں، اور مسلمان حکمران کیسے ہوتے ہیں ذرا ان کے اوصاف کو بیان کریں، اور یہ اسلامی ریاست چلا رہے واقعتاً بیان کریں، اور امت کی سطح کے اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کو بھی بیان کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سنیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 38. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. 89 مرتبہ یہ انداز قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پھر قرآن پاک کا انداز خود بتا دیتا ہے یہ کن کو جھنجوڑا جا رہا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ سچے پکے ایمان والے بھی پیچھے رہ گئے تھے، ان پر تو کچھ سزاؤں کا نفاذ بھی ہو گیا، وہ تفصیل اپنے مقام پر ہے. البتہ منافقین کا بہت بڑا طبقہ وہ پیچھے رہا، اور ان کو جھنجھوڑا بھی گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کچھ سزائیں بھی تجویز کی گئیں، جو اسی سورہ توبہ کے اگلے رکوع اور آیات میں تفصیل آتی ہے. البتہ یہاں جو کلام ہے یہ اصل میں منافقین کو جھنجھوڑا گیا، سچے ایمان والے تو نکلے، اور جن سے خطا ہوئی ان پر سزاؤں کا نفاذ ہوا، وہ تفصیل اپنے مقام پر، اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کیا. مگر دنیا پرست منافقین کو اصل میں جھنجھوڑا گیا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم من الارض. تمہیں کیا ہوا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، مراد قتال کے لیے، تم زمین سے چمٹے جاتے ہو، بچھے جاتے ہو، دبے جاتے ہو، چھپے جاتے ہو، لگے جاتے ہو، بھاگے جاتے ہو، فرار اختیار کرتے ہو. اور ارادیت بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل، پس دنیا کی زندگی آخرت میں، فما متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت میں کیا؟ الا قلیل، بہت ہی تھوڑا. اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے کیسے کیسے وضاحتیں فرمائیں. حضور تشریف لے جا رہے، مسلم شریف کی روایت ہے، بکری کا مردار بچہ آپ نے دیکھا ایک کچرے کے ڈھیر پر پڑا، آپ نے لائیو ایگزامپل دی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے صحابہ، کون تم میں سے خریدے گا اس بکری کے مردار بچے کو ایک آدھ درہم میں؟ کتنے میں کوئی خریدے گا ایک درہم میں؟ یا رسول اللہ، میں سے کوئی نہ لے، مردار بکری کا بچہ ہے یہ، پیٹ پھولا ہوا، کان کٹے ہوئے، بدبو مارتا ہوا، کچرے کے ڈھیر پر، ویسٹیج ہے بالکل، ہم میں سے تو کوئی ایک درہم میں بھی اس کو نہ لے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کم تر اور حقیر اور ذلیل ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کی نگاہوں میں سے زیادہ کم تر حقیر اور ذلیل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص، مسلم شریف کی روایت، اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور سمندر سے انگلی نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا. یہ دنیا ہے، اور وہ ٹھانٹے مارتا سمندر، وہ آخرت ہے. کوئی موازنہ ممکن؟ کوئی کمپیریزن ممکن؟ کوئی میچ نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، اللہ کی قسم، اگر اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کے چکر میں پڑ کر، اس کی محبت میں ڈوب کر آج امت بے غیرت بنی ہوئی، اسی لیے ذلیل ہے، اسی لیے پٹ رہی ہے، مر رہی ہے، کٹ رہی ہے. اللہ ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، اللہ اپنی ذات پر توکل عطا فرمائے، اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کو مطلوب بنانے ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ موت کا ہمیں یقین عطا فرمائے، اللہ ہمیں شہادت کا شوق عطا فرمائے، اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. یار موت تو آنی ہے بھائی، طے ہے، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، تو کیوں نہ شیر کی طرح بندہ دنیا سے جائے اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہوئے. اللہ یہ شوق شہادت، یہ جذبہ جہاد مجھے آپ کو ہماری سمت کو عطا فرمائے. ضمناً ایک بات جو افغانستان کے تعلق سے میں نے عرض کیا، پاکستان اور افغانستان دو برادر مسلم ممالک ہیں. طالبان جب پچھلی مرتبہ ملا عمر رحمت اللہ علیہ کے دور میں آئے تھے، وہ دور تھا کہ ہماری مغربی سرحد محفوظ تھی، اس کے علاوہ ہمارے افغانستان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات ماضی میں نہیں رہے، اور بھارت بدماش نے بڑی محنت وہاں پر کی ہے پاکستان کے خلاف ان کو اکسانے کے لیے. البتہ پاکستان نے بہت بڑا ایک فریضہ ادا کیا جب لاکھوں مہاجرین کو ہم نے پاکستان میں اکوموڈیٹ کیا. میں پہلے بھی ریس کر چکا ہوں، یہ دنیا، یہ مغربی ممالک چیمپئن بنتے ہیومن رائٹس کے، دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین کو اکوموڈیٹ کیا ہے پاکستان نے، کیا ہے ترکی نے، کیا ہے ترکیہ شام کے مسلمانوں کو، کچھ ایران نے کیا ہے. ان چیمپئن لوگوں نے کتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا مجھے بتائیے، یہ اپنی جگہ ایک بحث طلب موضوع. البتہ آج اگر ان کو ہم ان کے گھروں کو بھیج رہے ہیں، تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم کسی کو گھر خالی کرنے کو بھی کہتے جس کو کرائے کو دیتے ہیں، تو کچھ نوٹس تو دیتے ہیں، چار پانچ افراد کے لیے بھی دو تین مہینے دیتے ہیں. یہاں آپ لاکھوں کو نکالنے کے لیے ایک آرڈر دے دو ایک مہینے کا، یہ درست بات نہیں. بلکہ میں تو سوچ رہا تھا قرآن پاک پڑھیں سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ میں رکوع نمبر 28, 29, 30, 31 بڑے قیمتی ہیں، پڑھیں خدارا. آج گھریلو زندگی برباد ہے نا، چار رکوع البقرہ رکوع نمبر 28, 29, 30, 31 چار رکوع میں اللہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی دی، وہاں طلاق کے مسائل بھی بیان ہوئے. اللہ کا کلام قرمان جائیے، طلاق جیسا کڑوا گھوٹ، انتہائی ناخوشگوار معاملہ. قرآن پاک کہتے وسرعھن سراحا جمیلا، ان کو گھروں سے بھی نکالو نا اگر طلاق دے کے، تو حسن اور خوبصورتی کے ساتھ نکالو. طلاق بھی دے رہے تو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو. بھائی تم نے تو لاکھوں کو اسلام کے نام پر مسلمان ہونے کے ناطے اکوموڈیٹ کیا، اب اگر ان کو واپس بھی بھیج رہے ہو تو ذرا حسن کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ. ہاں اگر ادھر افغانستان سے کسی کے بیانات ایسے آئے کہ جو ہمیں تیش جلانے والے ہیں، تو ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور کوئی معاملے کو بگاڑنا نہیں چاہیے. اور ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی بات ہو رہی تو وہ بھی نہ ہو. ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان اور طالبان افغانستان کی حکومت مل کر افہام و تفہیم کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں. ہاں غیر قانونی طور پر جو موجود ان کو آپ واپس بھیج دیں، بالکل بھیجیں، اور اگر ان میں سے کچھ تھے یا ہیں اور مجرمانہ کاروائیوں میں مبتلا ہیں، ایکشن لیں ان کے خلاف. بھائی بالکل دو دو چار کی طرح یہ بات وعدے، مگر دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، یہ جو پاکستان میں 22-23 کروڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ قانونی موجود ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن لیے ہم لوگوں نے؟ اس کراچی میں 150-200 مار ڈالنے والے ان ظالموں کو ہم نے پھانسیاں دیں؟ ہمیں ہائی اپس کے لوگ ملتے رہے فلائٹس کے اندر، ایئر ٹریول کے دوران، جناب 6,000 ٹارگٹ کلیئر ہم نے پکڑے. میں نے جمعے کے خطابات میں کہا ہے، میڈیا پر کہا ہے، ہاں جی آج کل میں فلاں پوسٹنگ پر ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جی ہم نے 6,000 ٹارگٹ کلیئرز کو گرفتار کیا. میں نے کہا آپ نے 6 بھی لٹکائے، یہ تو قانونی ہے پاکستان میں رہنے والے. تو قانونی غیر قانونی کا مسئلہ نہیں، مجرم مجرم ہوتا ہے، سارے مجرموں کے خلاف ایکشن لو. میں نے گنوایا آپ کو، قوم کو بیچنے والے، قوم کا سودا کرنے والے، کرپشن کرنے والے، لوٹنے والے، سودا کرنے والے، ان مجرموں کے خلاف بھی کاروائی کرو. اکراس دا بورڈ کاروائی ہونی چاہیے. اس میں کئی امریکہ بدماش کو خوش کرنے کے لیے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو نہ بگاڑیں. چائنا تعلقات افغانستان سے بڑھا رہا ہے، ایران افغانستان سے تعلقات بڑھا رہا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر جنگ سجی ہوئی ہے، تو یہ ان ممالک کو سمجھ آ رہی ہے ہم تو اسٹریٹجیکلی تنہا رہ جائیں گے ادھر، ادھر بھارت کی دشمنی، برابر میں افغانستان کی دشمنی اختیار کریں گے. اور ہوش کے ناخن لو، میں دل سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، کڑوی لگے گی، کسی ایڈونچر کے موڈ میں نہ جائے پاکستان کی حکومت. افغانستان میں رشیا بھی بھاگا ہے اور افغانستان سے امریکہ بھی بھاگا ہے، خامہ خواہ کے ایڈونچر کی طرف نہ جائیں، اللہ اس مملکت خدا داد کی حفاظت کرے، پاکستان کی حکومت اور طالبان افغانستان ان کی حکومت یہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلے کو حل کریں، ہماری قدر مشترک ہم اللہ کو ماننے والے مسلمان ہیں، اس بنیاد پر دل بڑا کرنا چاہیے اور مجرموں کے خلاف کارروائی اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کہیں امریکہ بدمعاش کو خوش کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کر کے پاکستان کو خطرے میں نہ ڈالیں، اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اللہ میری آپ کی ہم سب کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ذرا جوش جذبات میں بھی کچھ بات ہے لیکن خدا کی قسم یہ دل سے باتیں، اللہ ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے، اللہ ہمیں امت کا درد عطا فرمائے اور امت کو متحد فرمائے ظالم و جابروں کے مقابلے میں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔